دوسری غلط فہمی وہ یہ کہتے ہیں کہ کافر ابو جہل ابو لہب ان سے مانگتے تھے, بتوں سے مانگتے تھے اور انہیں پکارتے تھے, لیکن ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ مشرکین عرب جو ہیں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے, تو ہم کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ تو بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں, یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اولیاء و صالحین کو ہم وسیلہ بناتے ہیں, ان کی عبادت نہیں کرتے. اور اس غلط فہمی کا جواب اس سے پہلے غلط فہمی والا ایک ہی جواب ہے, کیونکہ یہ کہنا کہ مشرکین عرب نے کلمہ نہیں پڑھا یہ بات درست نہیں. لا الہ الا اللہ وہ کہتے تھے اور محمد الرسول اللہ بھی کہا تھا. کوئی بتا سکتا ہے کہاں کہا تھا اور کیسے کہا تھا؟ نہیں. سورۃ الکافرون, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اب تھوڑا سا غور کریں اس سورت پہ. جب مشرکین عرب عاجز ہو گئے, انہوں نے مختلف ہیلے استعمال کیے, مختلف طریقے استعمال کیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس دعوت سے روک دیں, دعوت توحید سے روک دیں. ان کے چچا کی طرف گئے, ابو طالب کی طرف, اور یہ عرض کی وہاں پہ جا کے اپنے بھتیجوں کو سمجھاؤ, اگر یہ مال و دولت چاہتا ہے تو ہم اسے اپنا بادشاہ مقرر کرنے کے لیے تیار ہیں, مال و دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں. اگر یہ شادی کرنا چاہتا ہے تو سب سے خوبصورت لڑکی سے اس کی شادی کر دیتے ہیں, لیکن ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہے. اس کی وجہ سے ہمارے رشتے دار, ہمارے رشتے داریں ٹوٹ رہی ہیں, ہماری گروہ بندی ہو رہی ہے. یہ جو بھی چاہتا ہے ہم سے لے لے, لیکن صرف یہ جو دعوت یہ کی بات کرے, توحید کی بات کرتے, اس سے رک جائے. بہت مشہور باتیں ہیں, بہت مشہور قصے ہیں. جو ابو طالب نے بلایا اور ان لوگوں سے سوال کیا کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو, اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم اگر ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دیں تو میں اپنے اس دعوت سے ہٹنے والا نہیں ہوں. صرف ایک ہی بات ہے, صرف ایک ہی بات ہے, وہ مان لیں بس, بات جھگڑے ختم ہے ہمارا. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ تو وہ کہتے تھے لیکن اس مفہوم سے نہیں جو لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم ہے. لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہ نہیں لا خالق لا رازق لا مدبر الا اللہ, یہ تو ابو جہل بھی کہتے تھے. صحیح مفہوم یہ ہے لا معبود بحق الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, اور وہ اسے انکار کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے اگر ایک ہی اللہ کی عبادت کریں گے تو باقی سارے معبودوں کو چھوڑنا پڑے گا. اجعل الآلہ الہا واحدا سبحان اللہ. تعجب ہوا ان کو, سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کی زبانی, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے معبودوں کو, ہم یہ حکم دیتے ہم سارے معبودوں کو چھوڑ دیں, صرف ایک ہی الہ کی, ایک معبود کی عبادت کریں؟ یہ بڑے تعجب کی بات ہے, یہ ہماری عقل اس بات کو نہیں مانتی. ٹھیک ہے, ہم اللہ کی عبادت بھی کریں گے اور ان بتوں کی عبادت بھی کریں گے. اور جب اس سے عاجز ہوئے تو اپنے ایسے لوگ, ذہین اور حکمت والے لوگ بھیجنا شروع کیے, اور اس کی مثال میں غماد ازدی طبیب تھے, مکہ آئے عمرہ کے لیے. کیا کافر بھی عمرہ کرتے تھے؟ یا کافر بھی عمرہ کرتے تھے, حج بھی کرتے تھے, کافر تھے. عمرہ کے بعد ابو جہل نے کہا یہ ہمارا بھتیجا ہے, اور اشارہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, یہ ہمارا بھتیجا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ اسے جن کا آسیب ہے, جن کا آسیب کا اثر ہے, مجنون ہے, اور آپ طبیب ہیں, آپ علاج کرتے ہیں, آپ مہربانی فرما کر ان کا علاج تو کیجئے, ان کی وجہ سے، ان کی بیماری کی وجہ سے، ان کی مرض کی وجہ سے ہماری گروہ بندی ہو رہی، ہمارا رشتہ ٹوٹ رہا ہے اور آپس میں ہماری خانہ جنگی ہونے والی ہے. تو غماد ازدی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں، طبیب بن کر جا رہے ہیں ان کی طرف جن کو وہ مریض سمجھتے تھے، اور جاتے ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، آپ کے پاس کیا ہے؟ یعنی سننا چاہتے تھے، جیسے ہم ڈاکٹر ہیں مریض آتے سب سے پہلے پوچھتے ہیں، بھائی خیریت تو ہے، کیوں آئے ہو، بھائی آپ کی مرض کیا ہے؟ آخر کوئی شخص ڈاکٹر کی طرف مریض ہوتا تب جاتا ہے نا، اور اسے کہتے ہیں ہسٹری، مریض کی ہسٹری، اب کیا تکلیف ہے، اس کی بنیاد پر ہم پھر دیکھتے ہیں اس کو تکلیف کیا ہے، پھر اس کا علاج کرتے ہیں. تو جاتے ہی انہوں نے سوال کیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں یوں فرمایا، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمد عبده ورسوله. اس شخص نے کہا، آپ ایک مرتبہ دوبارہ پڑھیں. دوبارہ کیوں سوال کیا؟ دل شرک سے بھرا ہوا تھا، گندگی سے بھرا ہوا تھا، صاف کرنے کے لیے دوبارہ کہنے کی ضرورت پڑ گئی. ایک پلیٹ ہے آپ کے پاس، اس دھونے کے لیے آپ ایک دفعہ دھوتے کچھ گندگی رہتی ہے، دوسری دفعہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ میں صاف ہو جاتی ہے. دوبارہ سنا ہے. اب ڈاکٹر صاحب پریشان ہو گئے کہ ایسے الفاظ زندگی پہلی دفعہ سنے ہیں میں نے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پڑھتے ہیں دوسری مرتبہ، پھر اور تھوڑا سا عاجزی کے ساتھ، حالانکہ دیکھا جائے تو بیچارہ مریض عاجز ہو کے آتے ڈاکٹر کے پاس، یہاں پر ڈاکٹر عاجز ہو چکا ہے. ذرا پھر سے سنائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ سنایا، اور جب یہ فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبد الرسول، غماد ازدی کہتے ہیں، وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبد الرسول. ڈاکٹر گئے مریض کا علاج کرنے، اپنا علاج کروا کے وہاں سے اٹھے، اور واپس جو ہی اٹھ کے واپس آئے، ابو جہل نے دور سے دیکھا اور کہا، اللہ کی قسم، دیکھو اللہ قسم بھی کھاتے تھے ابو جہل، اللہ کی قسم جس چہرے سے گیا تھا اس چہرے سے واپس نہیں آ رہا. کیوں؟ پہلے چہرے پر شرک کی کالک تھی، اب اس چہرے پر توحید کا نور نظر آ رہا ہے اور ایمان کا نور چمک رہا ہے، دور سے پتہ چل جاتا ہے. واللہ آپ دنیا ابھی بھی دیکھ لیں، آپ موحد کو دیکھیں اور مشرک کو دیکھیں، بدعتی کو دیکھیں، واللہ آپ پہچان لیں گے. تو ابھی اس نے آ کے کوئی بات نہیں کی، صرف شکل دیکھ کے کہ اللہ کی قسم جس چہرے سے گیا تھا وہ چہرہ نہیں لے کے آیا، چہرے بھی تبدیل ہو گئے. جب دل میں توحید اور ایمان کا نور بھر جاتا ہے، توحید و سنت کا نور بھر جاتا ہے، تو اس کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے. جیسے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث میں کہ جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اگر اس میں خرابی پڑ جائے تو پورے کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. کون سا ٹکڑا ہے؟ دل. تو جب انہوں نے سنا کہ کلمہ پڑھتا ہوا آ رہا ہے، تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو اس پہ چل گیا. پہلے مجنون تھا، تہمت کیا تھی؟ پہلے مجنون تھا، اب جب یہ دیکھا کہتے اس پہ جادو ہو گیا، اب جادوگر ہے. تو ظالم ہمیشہ تہمت لگاتے رہتے ہیں. حق دیکھیں، یاد رکھیں، حق کا خاتمہ باطل سے نہیں ہو سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. حق ایک دفعہ سامنے آ جائے، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، جب باطل حق کو شکست نہیں دے سکتا تو پھر پروپیگنڈے شروع ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے پھر؟ تہمتیں ہوتی ہیں، جادوگر ہو گئے. جب اس سے بھی عاجز ہو گئے، ایک اور قصہ بھی ہے، عمران بن حسین مشہور صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد بہت حکیم تھے، تو ابو جہل ابو لہب ان کی میٹنگ ہوتی رہتی تھی ہمیشہ. کہا دیکھیں آپ سمجھدار بزرگ ہیں، محمد کی طرف جائیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے جا کے گفتگو تو کریں، ہو سکتا ہے آپ کی بات مان لیں. صادق امین تو شروع سے جانتے تھے, اور بزرگوں کی عزت کرنا وہ شروع سے جانتے, بزرگ بڑی عزت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ وہ جاتے ہیں, اب والد, اب بیٹا مسلمان ہو چکا ہے, والد ڈٹا ہوا اپنے شرک پہ. تو جب آتے ہیں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے انہیں جا کے مصافحہ کرتے ہیں, گلے ملتے ہیں, وہ پھر اپنے قریب آ کے بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں, اے حسین آپ کتنی معبودوں کی عبادت کرتے ہیں؟ کہتے سات, چھ زمین پر ایک آسمان پر. جب تمہیں مصیبت ہوتی ہے کس کو پکارتے ہو؟ آسمان والے کو. وہ خود کہہ رہے ہیں, جب تمہیں بھوک اور پیاس کی شدت ہوتی ہے کس کو پکارتے ہو؟ کہتے آسمان والے کو. جب تم کسی چیز سے عاجز ہو جاتے کس کو پکارتے ہو؟ آسمان والے کو. تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ تمہارا کیسا انصاف ہے, مصیبت سے بھی تمہیں وہی نجات دے, تمہارے بھوک اور پیاس کو بھی وہی ٹالے, تمہاری عاجزی کو بھی وہی ختم کرے, اکیلا اور عبادت میں اس کے ساتھ ذمہ والوں کو بھی شریک کرتے ہیں. تو اس شخص نے وہیں پر کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا. عمران فرماتے ہیں, میری زندگی میں سب سے جو اچھا وقت گزرا تھا اور جو مجھے اچھی چیز لگی میرے والد صاحب کا ایمان تھا, کہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے والد کو مسلمان بنا دیا. تو جب اس طریقے کی ہیلے بھی انہوں نے کیے تو ان کی طرف پھر ایک راستہ آیا. ابو جہل ابو لہب نے میٹنگ کی, سرداروں نے میٹنگ, انہوں نے یہ کہا ایسا کرتے ہیں, اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ماننے والے نہیں ہیں, کیا کرتے ہیں ان کی طرف جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کے معبود کی عبادت ایک سال کریں گے, صرف آپ کے معبود کی, اپنے معبود کو بھول جائیں گے ایک طرف ایک سال پورا, اور آپ دوسرے سال میں آپ ہمارے ساتھ ہمارے معبودوں کی عبادت کرو. اب تو ٹھیک ہے انصاف کی بات ہے کہ نہیں, اب تو انصاف ہے, ایک سال آپ کا معبود ایک سال ہمارے معبود, ایسے چلتے رہے گا کہاں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک مشہور سورت اتاری, بچہ بچہ اس کا حافظ ہے, قل یا ایھا الکافرون, کوئی نرمی نہیں, ایھا الناس نہیں, نرمی نہیں یہاں پہ, اے محمد میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے, اپنی زبانی کہہ دیجئے, یا ایھا الکافرون, اے کافرو. کچھ لوگ کہتے ہیں یا کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے, کافی لوگوں کے سوال بھی آتے ہیں, جو کافروں کو کافر نہیں کہنا چاہیے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے مسلمان ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون, اگر یہ سورت قرآن مجید میں ہے, یہ سمجھتے ہو کہ قرآن مجید کی سورت ہے, اس کی تلاوت کرتے رہتے ہو, تو پھر کافر کو کافر کہنے میں کیا حرج ہے, جب اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں, خود فرما رہے ہیں قل یا ایھا الکافرون, تو ہم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ رہ گئی بات ہدایت کی, جب اللہ تعالیٰ دے گا ان کو اور مسلمان ہوں گے تب ہم کافر نہیں کہیں گے ان کو, تب ہم انشاءاللہ کہیں گے یا ایھا الذین آمنوا, لیکن اس وقت اس حال میں تو وہ کافر ہیں. جب رب ذو الجلال سبحانہ وتعالیٰ ان کو کافر کہا تو ہم بھی کافر کہہ سکتے ہیں, اور یہ جہالت ہے. بڑے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار سورت تبت, سورت لہب نہ پڑھا کرو. ارے کیوں نہ پڑھا کرے, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچا کے شان میں گستاخی ہوتی ہے, تعجب کی بات ہے. سورت اللہب تبت یدا ابی لہب میں مشہور سورت ہے, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس سورت کو نازل فرمائے اور یہ محفوظ ہے تا قیامت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو پڑھا, صحابہ کرام نے پڑھا, ہر مسلمان پڑھتے ہیں, ہر نماز میں پڑھتے ہیں, ہم لوگ چھوٹی سورت اکثر نماز میں پڑھ لیتے ہیں, بچے بچوں کے لیے آسان ہے, اور بچے اکثر ہی سورت پڑھتے ہیں, سورت قل اللہ واحد اور سورت تبت ہے, تو کیوں نہ پڑھیں گے؟ کہتے ہیں نہیں جی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی, کیونکہ ان کے چچا کا ذکر ہے, ابو لہب کا ذکر ہے, تو یہ نہیں پڑھنی چاہیے, واللہ یہ جہالت ہے اور کچھ بھی نہیں. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی موت کفر پہ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ وہ ہلاک ہو چکا ہے اور وہ جہنمی ہے, تو پھر ان کی شان کیا ہے؟ جہنمی کوئی شان ہوتی ہے؟ کافر کی کوئی شان ہے؟ سبحان اللہ, عزت اور شان ہے مومن کی, کافر کی کوئی شان نہیں ہے. جہنم میں کوئی شان نہیں ہے, اور یہاں پہ رشتہ داری نہیں چلتی. جیسے کہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا عمل اسے آگے نہ لے جائے اس کا نسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا, رشتہ داری وہاں تو کام نہیں دے گی. یوم یفر المرء من اخیہ وامیہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, سبحان اللہ, کوئی کسی کا کام نہیں آنے والا وہاں پہ, کوئی رشتہ داری نہیں چلے گی. اگر ایمان ہے, تقوی ہے, توحید ہے, سنت ہے, یہ کام آ سکتا ہے, آپ کے عمل آپ کے کام آ سکتے ہیں, لیکن رشتہ داری کام نہیں آ سکتی. بہرحال تو شاہد یہ ہے سورۃ کافرون سے, جب مشرکین عرب اس چیز کا اقرار کر لیا کہ ایک سال ہم صرف آپ کے معبود یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے, کیسے کرتے؟ اپنی مرضی سے کرتے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے کرتے؟ اور جب ان کی تعلیم سے کرتے, ان کو نبی مانا کہ نہیں مانا؟ تو رسول تو مان لیا, تو لا الہ الا اللہ پہلے کہتے تھے اور محمد رسول اللہ بھی کہہ دیا انہوں نے, لیکن کفر کی وجہ کیا ہے؟ وہ شرک جو ان کے دلوں میں تھا, وہ شرک تھے. کیونکہ الا للہ الدین الخالص, سورۃ زمر اللہ تعالیٰ فرماتے کیا اللہ تعالیٰ کے دین خالص نہیں؟ دین خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, توحید کے ساتھ شرک نہیں ہو سکتا. ایک سال اللہ کی عبادت کریں اور دوسرے سال میں اللہ کے بھی کریں اور ان معبودوں کو بھی کریں, یہ شرک ہے, یہ اخلاص نہیں ہے. اسے لا الہ الا اللہ کے شروط میں سے ایک شرط ہے اخلاص, خلوص دل کے ساتھ کلمہ پڑھنا چاہیے. جیسے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں, من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلب دخل الجنہ, جسے لا الہ الا اللہ خلوص دل کے ساتھ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا. اس مطلب زبان سے کہنا کافی نہیں, اور اکثر ساتھیوں یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھنا تو مسلمان ہیں. زبان کے کلمے کے ساتھ یہ ضرور ہے کہ دل کا یقین بھی ہو کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معبود برحق نہیں. اور اسی طریقے سے یہ بات کہنا کہ ہم مسلمان ہیں اور صرف ان کو وسیلہ بناتے ہیں, تو یہ بات بالکل آپ کی بے بنیاد ہے, کہ مشرکین عرب بھی یہی کرتے تھے, وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے, لیکن جو شرک وہ کرتے تھے ان کی وجہ سے وہ مشرک اور کافر ٹھہرے. اور یہاں پر یہ کہنا کہ ہم وسیلہ بناتے ہیں, یہاں پر بہت بڑی غلط فہمی ہوئی. واللہ وسیلہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کوئی ذریعہ استعمال کرنا, کوئی بھی ذریعہ, یعنی دو چیزوں کے درمیان میں بندہ ہے, بندے کا رب ہے. بندہ سمجھتا ہے اپنے رب سے میں دور ہوں, تو کوئی ذریعہ ہونا چاہیے جو اپنے رب کے قریب کر دے. تو بیچ میں ایک تیسری چیز ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں وسیلہ. لیکن یہ کہنا یا رسول اللہ مدد, اے غوث مدد, یہ پکار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور غوث کے لیے, یہاں پر وسیلہ ہے؟ وسیلہ نہیں ہے, یاد رکھیں وسیلہ سے نہیں کہتے, کیونکہ یہاں پہ صرف دو چیزیں, ایک پکارنے والا, ایک وہ جسے پکارا جا رہا ہے. وسیلے میں تین چیزیں ہوتی ہیں, ایک ضعیف عبد بندہ, ایک معبود رب ذو الجلال, اور بیچ میں ایک ایسی ذات جو ان دونوں کو قریب کر دے, اسے کہتے ہیں وسیلہ. لیکن آپ کا یہ کہنا کہ ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتے ہیں اور زبان سے کہ یا رسول اللہ مدد, یہ بات بالکل بے بنیاد ہے. یہ تو بنیادی طور پر ہی غلط بات ہے, اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے, چاہے آپ کے علماء سے صحیح کیوں نہ ہو, لیکن عربی زبان میں وسیلہ اس کو کہتے ہیں جس میں تین چیزیں شامل ہوں, دو چیزوں میں دعا اور پکار اور عبادت براہ راست ہوتی ہے, یہ وسیلہ نہیں ہوتا. یہاں پر بھی غلط فہمی ہوئی ہے. وہ یاد رکھیں تیسرا جواب یہ ہے, مشرکین عرب کیا کرتے تھے؟ بتوں کو, غیر اللہ کو وسیلہ بناتے 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 ان کی عبادت کرے. مانا عبدہم الا لیقربون الی اللہ زلفا, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا یہ کہ وہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں, تو اصل میں عبادت نہیں کرتے. ان کی بنیادی طور پر یہ تھا کہ ہم وسیلہ بناتے ہیں, وسیلہ بناتے بناتے انہیں معبود بنا دیا. اور یہی بات آج ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے, وسیلہ بناتے بناتے معبود بنا دیا. اب غوث کو پکارنا یا علی رضی اللہ عنہ کو پکارنا, اصل میں وہ یہ سمجھتے ہیں ہم وسیلہ بنا رہے ہیں, لیکن جو الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں اس میں وسیلہ کا کوئی معنی بھی نہیں ملتا، بلکہ یا غوث میری مدد فرما، یا غوث میری مدد فرما، یا علی میری مدد فرما، علی مشکل کشا، ہم بہت سنتے ہیں علی مشکل کشا، ایسا لگتا ہے کہ مشکل کشائی حضرت علی کا لقب بن چکی ہے. واللہ کہتے کہتے عوام الناس میں جب علی کہتے ہیں تو پیچھے سے ضرور مشکل کشا ضرور کہتے ہیں، علی مشکل کشا. تو یہ کہتے کہتے ان کو معبود بنا لیا. والا کچھ ساتھوں کو تعجب ہوگا، ایسے کئی سال پہلے میں پاکستان میں تھا، ایک بڑھیا کو دیکھا جمعرات کے دن روزہ رکھا ہوا تھا. مجھے بہت خوشی ہوئی، یہاں پر تو بات بہت مشہور ہے، سوموار کو جمعرات کو لوگ روزہ رکھتے ہیں، اور یہاں پر آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سنت اور توحید اور سنت کی علم یہاں پر بہت عام ہے، اور اس ملک میں توحید آپ عادت کے طور پر سیکھتے ہیں، جیسا کہ عادت ہوتی ہے جو عربی زبان آپ سیکھتے ہیں عادت سے، اس ملک میں آپ توحید کو اور سنت کو ایسے سیکھتے ہیں، اور جو محروم رہنا چاہتے ہیں محروم ہیں، یہاں پر لوگ رہتے ہوئے اس چیز سے محروم ہیں. برحال تو اس بڑھیا کو دیکھ میں خوشی ہوئی مجھے، اور انہوں نے کہا کہ ماں جی آپ نے ماشاءاللہ روزہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. کہتا ہے ہاں بیٹا، میں نے آدھے دن کا روزہ علی مشکل کشا کے لیے رکھا ہے. واللہ مجھے الفاظ نہیں بھولتے، واللہ یوں کے الفاظ تھے، اور وہ شیعہ بھی نہیں تھی، بریلوی تھی. آدھے دن کا روزہ علی مشکل کشا کے لیے، ارے روزہ بھی رکھا جاتا ہے. میں تو یہ سمجھتا تھا کہ پکار ہے، قربانی ہے، نظر و نیاز، یہاں پر ہمارا جھگڑا ہے، یہاں پر ہم لوگوں کو یہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ میرے بھائی جیسے نماز، روزہ، حج، زکات عبادات ہیں، اسی طریقے سے دعا، پکار، قربانی، نظر و نیاز بھی عبادات ہیں. اگر نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو دعا، پکار، قربانی بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ صرف ہمارا جھگڑا یہاں پہ ہے. بات اس سے بھی زیادہ نکلی کہ روزہ بھی رکھا جاتا ہے علی مشکل کشا کے لیے، عبادت ہوئی کہ نہیں، یوں کو وسیلہ بناتے تھے ان کو معبود بنائے کہ نہیں بنایا. سبحان اللہ، دیکھیں انصاف، دیکھیں اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے. جب راہ راست سے کوئی شخص ہٹ جاتا ہے اور دور ہو جاتا ہے، تو جس راستے غلط راستے وہ چلتے اسی وہ اسے حق سمجھتا ہے. اور یاد رکھیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہے تو آسمان سے عذاب اتار دے، مر گیا بات ختم ہو گئی، آسمان سے بجلی گری گنہ گار ختم ہو گیا، یہ بھی عذاب کے ایک طریقے. پچھلے قوموں میں طوفان سے پورے کی پوری قوم چلی گئی، چیخ سے فرشتے نے چیخ ماری، پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی. اللہ تعالیٰ چاہتا تو گنہ گار پہ بھی ایسے ہوتا، جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد شرک کیا آسمان سے بجلی گری وہ ختم ہو گیا، یہ ہو سکتا تھا. لیکن اس سے بڑا عذاب یہ ہے، واللہ اس سے بڑا عذاب یہ ہے کہ کوئی شخص گمراہی کے راستے پہ ہو، شرک و بدعات کے راستے پر ہو، اور اللہ تعالیٰ اسے لمبی عمر دے اور اس کے لیے وہ غلط راستہ آسان کر دے، وہ اسی راستے پہ چلتا رہے گا اور اسی راستے پر اس کی موت ہوگی. یہ سب سے بڑا عذاب ہے، کیونکہ جو شخص بجلی کے گرنے سے مر جاتے اس کے عمل وہاں پہ رک گئے اس کے عمل وہاں پہ، وہ مزید اگر زندہ ہوتا اور اس کے گناہوں میں اضافہ ہوتا تو اس کے لیے بہتر تھا کہ اس کی موت وہاں پہ ہو گئی. لیکن وہ شخص زندہ بھی رہے اور گمراہی کو حق سمجھتے ہوئے زندگی گزارے، یہ سب سے بڑا عذاب ہے، اور اکثر لوگ اس عذاب سے غافل ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اور اس کی دلیل، بنی اسرائیل نے سورہ بقرہ میں ہے، یہ آیت نمبر 101 اور 102، بنی اسرائیل نے جب اللہ تعالیٰ کے کلام کو، تورات کو پسے پچھ ڈال دیا، تو کس چیز مبتلا ہو گئے؟ جادو میں. ہم سورہ آیت السحر، جادو کے آیت نمبر 102 سورہ بقرہ، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہ آیت نمبر 102 ہے. ہم سب اس کو پڑھتے ہیں، اور اکثر ساتھوں یاد بھی ہے الحمدللہ، جو رقیہ شرعیہ پڑھتے ہیں، جو قرآن مجید سے جھاڑ پھونک کرتے ہیں، وہ اس آیت کو یاد کر چکے ہیں. لیکن ہم اس سے پہلے آیت سے غافل ہیں، وَاتَّبَعُوا، اور یہودیوں نے اتباع کی، مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، جو شیطان تلاوت کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے ملک میں، یعنی جادو کے جو وہ عمل کرتے تھے. یہودیوں کی اتباع، کب اتباع کی؟ اس سے پہلے والی آیت میں ہے، ولما جاءهم رسول من عند الله، جب اللہ تعالی کے رسول آیا، نبذ فريق منهم کتاب اللہ وراء ظهورهم، تو ایک گروہ یہودیوں میں سے اللہ تعالیٰ کی کلام جو ہے تورات جب پسے پوچھ ڈال دیا. جب اللہ تعالیٰ کلام کو پسے پش ڈال دیا, حق کو چھوڑ دیا, تو باطل میں مبتلا ہو گئے, جادو میں مبتلا ہو گئے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا انصاف دیکھیں, یاد رکھیں کہ کوئی جگہ خالی نہیں ہے. اگر حق ہے الحمدللہ, حق چلا گیا تو باطل آ گیا, توحید ہے تو الحمدللہ, توحید ہے تو شرک آ گیا, سنت ہے تو الحمدللہ, جب سنت چلی گئی دل سے تو بدعت آ گئی. تو یہاں پر بھی جسے وسیلہ سمجھتے تھے آہستہ آہستہ اسے معبود بنا دیا. اور یہ چند دن پچھلے مہینے کی بات ہے یا اس سے پہلے والے مہینے کی, یعنی ابھی نئی بات ہے. ایک پروگرام میں گیا تھا, ایک درس تھا, تو اس درس کے بعد ایک شخص نے مجھ سے مصافحہ کیا. مجھے کہا کیا اس کا مطلب ہے کہ دو رکعت غوث کے لیے نہ پڑھیں جائز نہیں ہے؟ واللہ مجھے تعجب ہوا کہ لوگ دو رکعت غوث کے لیے بھی پڑھتے ہیں. کیا نمازیں پڑھی جاتی ہیں؟ واللہ مجھے اس کا علم نہیں تھا. کیا لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اولیاء کے لیے, غوث کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ تعجب ہے, کیونکہ یا غوث مدد, یا غوث مدد, جب یا غوث مدد زبان پہ رائج ہوا اور شرک کیا تو شرک فی العبادہ بھی ہوا, وسیلہ بناتے بناتے معبود بنا دیا. بلکہ آج ایک اور بات نئی سامنے ہوئی جمعہ کے خطبے کے بعد, جب میں نے ایسی بات بیان کی تو سوالوں میں ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ بھائی انڈیا میں گاؤں میں جو دیہاتی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ دو رکعت اللہ کے واسطے, یہ دو رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے. کیا یہ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ہاں پڑھتے پڑھتے آپ لوگ بھی؟ ان للہ و انا الیہ راجعون. اچھا ایسا کہتے ہیں, ان للہ و انا الیہ راجعون. اب دیکھیں, یعنی تعجب یہ ہوتا ہے کہ نماز ایسے عبادت ہے جو بچہ بچہ جانتا ہے. اب کسی بچے سے پوچھیں, اللہ یہاں پہ اب اس ملک میں رہتے ہیں, کسی بچوں کو پکڑ لیں آپ, چھ سال کا سمجھدار, سات سال کا بچہ, نماز کس کے لیے پڑھتے ہو؟ فرض نماز کس کے لیے پڑھتے ہو اور سنت کس کے لیے پڑھتے ہو؟ وہ اللہ تعالیٰ کسی وقت کسی کو جانتا نہیں ہے, لیکن بڑے بڑے علماء سے یہ بات چھپی ہوئی ہے. میرے بھائی نماز عبادت ہے اور عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے, صرف اللہ تعالیٰ کو صرف کرنی چاہیے. یہ بات کیسے کسی کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ نماز فرض تو اللہ تعالیٰ کی ہے اور نوافل جو ہے وہ اہل بیت کے لیے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, کسی اور کے لیے؟ یہ بات کب ذہن میں آئے گی؟ دیکھیں ذہن کا جو تعلق دل سے ہے, جیسے حدیث میں ہے جب یہ ٹکڑا درست ہوگا تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے, عقل بھی درست ہو جاتی ہے. جب اس ٹکڑے میں گندگی بھر جائے, شرک بدعات اور خرافات بھر جائیں, تو نہ یہ دماغ کام کرتے نہ یہ بدن کام کرتا ہے. نہ دماغ سے کوئی آپ اچھی توقع رکھ سکتے ہیں اور نہ جسم سے آپ کوئی اچھی توقع رکھ سکتے ہیں. تو یہ بات الحمدللہ, یہ بات نہیں ظاہر ہے اور واقع اس کے شاہد اور گواہ ہے کہ جنہوں نے بھی غیر اللہ کو پکارا, انہیں وسیلہ سمجھ کر انہوں نے ہی ان کی عبادت کی اور شرک کفر عبادت بھی کیا.